السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت امام بخاری پارٹ 4. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، ابھی تک ہم امام بخاری کے بارے میں کافی کچھ پڑھ چکے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، چاہے وہ حکمت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، یا کوئی اور خوبی ہو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر فخر نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں. الحمدللہ، امام بخاری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا، عزت بھی دی، ذہانت بھی دی، بہترین حافظہ دیا، اور حدیث کا علم جمع کرنے کا شوق، یعنی احادیث کو جمع کرنے کا شوق ان کے اندر پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی. امام بخاری تقریباً ہم سب جانتے ہیں کہ 16 سال کی عمر میں حج کے لیے نکلے تھے، پھر وہیں مکہ ہی میں انہوں نے قیام کیا، وہاں سے واپس نہیں لوٹے، اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب لکھی. اس کے بعد تقریباً 30 سال تک وہ حدیث کا علم حاصل کرتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو صحیح بخاری لکھنے میں 16 سے 18 سال لگے. معمولی بات نہیں ہے. 16 سے 18 سال میں انہوں نے اس کتاب کو تیار کیا، اسے کمپائل کیا، بہت زیادہ تگودو کی، دور دراز کے سفر کیے. کئی ان کے اسفار مشہور ہیں کہ سب سے زیادہ سفر امام بخاری نے کیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا یہ کام ختم ہوا، بغداد گئے، بصرہ گئے، کوفہ گئے، شام گئے، ہر جگہ سے احادیث انہوں نے سیکھی اور احادیث لی، مختلف شہروں میں گئے، اور مختلف شہروں میں ان کا امتحان بھی ہوتا رہا حافظے کا. بہرحال اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس اپنے شہر جانا چاہیے. اسی بنا پر وہ نیشاپور کا ارادہ کرتے ہیں کہ نیشاپور جانے کا. جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ نیشاپور جائیں 250 ہجری میں، جب انہوں نے اپنے آنے کی وہاں خبر دی تو کہا جاتا ہے کہ نیشاپور کے لوگوں نے بہت زیادہ پرجوش طریقے سے آپ کا استقبال کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پورا کا پورا شہر امٹ پڑا تھا. ایون وہاں کے جو سب سے مشہور اسکالرس تھے وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے، کیونکہ آپ کی شہرت وہاں پہنچ چکی تھی. تمام شہر آپ کے استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. لیکن دھیرے دھیرے وہاں کے لوگوں کو آپ سے حسد محسوس ہونے لگا، خصوصاً جو اسکالرس تھے، اور یہ فطری بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، یہ انسانی فطرت میں ہے، بہت ہی مشکل سے انسان اس کو کنٹرول کر پاتا ہے کہ آپ کے کولیگس، آپ دیکھ لیں، چاہے کلاس کے ساتھی ہوں، اسکول کے کلاس کے ساتھی ہوں، یا کہیں پر بھی، اگر کسی کی ذرا سی زیادہ عزت ہوتی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ عزت دے دی، زیادہ اس کو شہرت مل رہی ہے، زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، تو لازماً اس کے حسد کرنے والے بھی پیدا ہوتے ہیں، یا اسے حسد کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے امام بخاری جب نیشاپور پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں کے علماء نے کہ ان کی مجلسوں کی جو شان و شوکت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، طالب علم جو ان کی مجلسوں میں ہوا کرتے تھے وہ گھٹتے جا رہے ہیں، اور امام بخاری کی مجلس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہاں لوگ زیادہ جانا پسند کر رہے ہیں. تو فطری طور پر ان کو تھوڑا سا حسد پیدا ہوا، اور اس وقت وہاں پر نیشاپور کے، یہ بخارا ہی کے ایک بہت مشہور ہمیں اسکالر کا نام ملتا ہے، امام الزہلی ان کا نام تھا. کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی تھوڑا یہ احساس ہوا کہ ان کے شاگرد انہیں چھوڑ کر امام بخاری کی مجلس جانا پسند کر رہے ہیں. اب کوئی موقع تو ویسے ہاتھ آیا نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر، اس زمانے میں یہ فتنہ بہت عام تھا. آپ کو یاد ہوگا تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا، جو معتزلیوں نے جو فتنہ اٹھایا تھا کہ قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے، اور اس بنا پر امام احمد بن حنبل کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، انہیں سزائیں دی گئیں لیکن انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. بہرحال آخر کار انہیں چھوڑ دیا گیا اور اس بات کو ماننا پڑا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو بہرحال جان بوجھ کر امام بخاری کی مجلس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو یہ جو پڑھنا ہے وہ کیا ہوگا، کیا وہ بھی مخلوق ہے؟ خلق افعل العباد، یعنی جو بندے کی آواز ہے جس میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ کیا ہے، کیا وہ مخلوق ہے یا وہ بھی کلام اللہ ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. اگر آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کوئی دیوان لکھا، غالب ہی کے اشعار لے لیں یا اقبال کے اشعار لے لیں، ہے وہ اقبال کے اور غالب کے اشعار لیکن اگر اسے آپ پڑھتے ہیں تو کیا وہ آپ کا کلام ہو جائے گا؟ نہیں نا، بلکہ کیا ہوگا کہ فلاں شاعر کا کلام آپ نے پڑھا، آواز کس کی تھی؟ آپ کی اپنی تھی، ہے کہ نہیں؟ ہے نا آسان مسئلہ. تو ان سے جان بوجھ کر مجلس میں سوال کیا گیا اور یہ سوال اٹھانے لگایا گیا تاکہ یہ جواب دیتے ہوئے پھر کچھ نہ کچھ، ظاہر سی بات ہے کہ اب فتنہ جب کھڑا کرنا ہو تو کوئی بھی بات بہانہ بن جاتی ہے. تو ایکشن آف مین از کریٹڈ، انہوں نے جواب دیا تھا کہ انسان کی آواز وہ پیدا کی گئی ہے یعنی مخلوق ہے لیکن کلام اللہ کا کلام ہے، وہ ان کریٹڈ ہے یعنی وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کریٹ کیا ہوا نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی مجھے امید ہے. تو اس پر بہت مسئلہ کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ امام بخاری تو معتزلہ فرقوں میں سے ہے اور یہ تو اس طرح سے فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے، نعوذ باللہ. تو وہاں کے اس وقت کے جو بڑے عالم تھے امام الزہلی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی اس بات کو مانتا ہو کہ قرآن بھی غیر مخلوق ہے اور ہمارا تلفظ بھی غیر مخلوق ہے، جو شخص لفظی بالقرآن مخلوق کا قائل ہو وہ ہماری مجلس میں نہ آئے. کہا جاتا ہے کہ امام زہلی کے اس اعلان کے بعد بہت سارے لوگوں نے امام بخاری کے مجلس میں جانا چھوڑ دیا اور ان پر الزام لگتا گیا. احمد بن سلمہ ایک اس وقت کے امام تھے نیشاپور کے، وہ امام بخاری کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام زہلی نے آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو امام بخاری نے جواب میں کہا افود امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا حال اچھی طرح جانتا ہے. امام بخاری کہنے لگے کہ میرے یہاں آنے کا مقصد شہرت یا عزت کا حصول نہیں تھا یا میں کسی پر برتری نہیں چاہتا تھا، میں تو صرف اپنے وطن واپس آیا تھا کہ یہ میرا وطن ہے اور چونکہ یہاں کے رہنے والوں نے مجھے قبول نہیں کیا لہٰذا میں تنگ آ کر یہ سرزمین کو خیر بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں کے لوگوں کا رویہ میرے ساتھ مناسب نہیں ہے. پھر وہ وہاں سے بخارا چلے گئے اور یہ نیشاپور اور بخارا قریب قریب لگ کر ہی ہے، یعنی آس پاس ہی ہے. بخارا گئے، بخارا کا جو گورنر تھا اس وقت کا، کہا جاتا ہے کہ جب اسے خبر ملی کہ امام بخاری آ رہے ہیں اس نے اشرفیوں اور دینار کو برسا کر آپ کی آمد کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی، یعنی آپ کا اس طرح سے استقبال کیا، لیکن یہ صرف ظاہری چیز تھی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب امام بخاری وہاں پر مسجد میں درس دینے لگے اور اپنی کتاب پڑھانے لگے تو گورنر آف بخارا کا میسج آیا کہ آپ میرے بچوں کو اور مجھے میرے محل میں آ کر یہ کتاب پڑھائیں. تو امام بخاری کا جواب اب سنیے، وہ کہتے ہیں امیر بخارا سے جا کر کہہ دو کہ علم دین عمرہ اور حکام کے آستانوں کی، یعنی ان کا جواب یہ تھا، امام بخاری کا جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین اس طرح سے نہیں حاصل کیا جاتا کہ لوگ آ کر پڑھائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ کے رسول کی احادیث بہت معتبر ہے، اسے خود آ کر سیکھنا چاہیے. اگر دین کی تڑپ ہے تو میری مسجد یا مکان پر آؤ اور عام مسلمانوں کی طرح سنو. کہا جاتا ہے کہ امیر کو، یعنی جو گورنر تھا، اس کو یہ جواب بہت ناگوار گزرا اور اس نے اس بات کو، اس خودداری کو آداب شاہی کے خلاف سمجھا. اب حکومت کے بلبوتے پر امام بخاری کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ امام بخاری بہت مشہور تھے. اس نے دوبارہ پھر میسج بھیجا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں تو ایسا کریے کہ مسجد میں ہی الگ سے انتظام کریے ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے جواب میں کہا کہ نہیں, اگر آنا ہے سیکھنے کے لیے تو یہیں سب کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا, میں الگ سے وقت نکال کر الگ سے نہیں پڑھا سکتا. جب یہ بات اس کو پہنچی گورنر کو, گورنر آف بخارا کو, تو اس نے بھی یہ بات پھر مشہور کروا دی اور اس نے یہ کہا اور الزام لگایا کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں. اور اس غلط الزام کو کہا جاتا کہ شہر بخارا میں اتنا اچھالا گیا جس کی بنا پر بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا اور پھر امیر بخارا نے آپ کو شہر سے چلے جانے کا حکم دیا. لیکن امام بخاری پر اس حادثے کا بہت زیادہ اثر ہوا, انہوں نے دل پر اثر لے لیا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہتے تھے. وہاں پر نزدیک ہی میں ایک خرتنگ نامی گاؤں تھا اور بعض آپ کے رشتے دار اس گاؤں میں رہتے تھے جو کہ سمرقند کے بالکل قریب تھا خرتنگ, تو امام بخاری بھی وہیں چلے گئے. بہرحال آخر وقت میں امام بخاری پریشان ہوئے اور یہ دعا بھی ہمیں ملتی ہے ان کی امام بخاری کی کہ اے اللہ تعالیٰ تیری زمین مجھ پر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی ہے, لہذا فتنہ نہ پھیلے یا فتنہ نہ بڑھے, لہذا تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اور یہ اسی دعا کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی تھی کہ جس وقت فتنہ بڑھنے لگے اور ایسا محسوس ہونے لگے کہ زندہ رہنا زیادہ مشکل ہوگا, تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو میرے لیے زندگی بہتر سمجھتا ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر تو موت میرے لیے بہتر سمجھتا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. تو اسی بنا پر امام بخاری نے دعا کی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مغموم رہنے لگے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ یہ دنیا وسیع ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے, اے اللہ مجھ کو اپنے پاس بلا لے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ آپ خرتنگ میں ہیں تو انہوں نے آپ کو آنے کی دعوت دی. یہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کا پورا مہینہ گزر چکا تھا. آپ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ آپ پھر سمرقند چلے جائیں گے, لیکن رمضان کی رات ہی میں, یعنی دوسرے دن عید کا دن تھا اور رمضان کی رات میں آخری رات میں آپ کا اسی وقت انتقال ہو گیا. ان للہ و ان الیہ راجعون, یعنی 256 ہجری ایک شوال بعد نماز عشاء آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا. کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے انتقال کی خبر سمرقند اور اطراف کے لوگوں کو ہوئی تو شہر کے شہر امٹ پڑے, کوہرام مچ گیا اور لوگ جوک در جوک آنے لگے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری مسلم ہسٹری میں سب سے زیادہ لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے. اس قدر جمع غفیر کبھی کسی کے جنازے میں نہیں دیکھا گیا جو امام بخاری کے جنازے میں شامل ہوا اور شریک ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ شخص جو کہ حدیث کے ایک بہت بڑے عالم تھے, جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بہترین حافظہ دیا, لیکن ان کی زندگی میں بھی مشکلات آئیں یا نہیں آئیں, ان کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑا کہ نہیں گزرنا پڑا. ہر ہیرو جو کہ مشہور ہوتا ہے, ہم کو ان کی وہ شہرت تو نظر آ جاتی ہے, ان کی عزت نظر آ جاتی ہے, لیکن ہم ان کی قربانیاں نہیں دیکھتے کہ ان کو اس شہرت تک پہنچنے کے لیے, اس قدر عزت اور نام کمانے کے لیے کن کن کٹھنائیوں سے ہو کر گزرنا پڑا, انہیں کیا تکلیف اٹھانی پڑی, انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یعنی امام بخاری کی زندگی ہمارے سامنے ہے, انہوں نے کتنی تکالیف اٹھائیں احادیث کے لیے, لیکن جب لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے سامنے والے کی بے عزتی کرتے ہیں. تو امام بخاری کو بھی وہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, ان کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا. اس کے بعد لوگوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ نہیں, واقعی میں یہ ہم سے غلطی ہوئی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گورنر آف بخارا تھا یا وہاں کا جو امیر تھا, تھوڑے ہی دن کے بعد اسے معزول کر دیا گیا اور اسے قید کر دیا گیا اور اس نے جیل میں ہی دم توڑ دیا. خود امام زہلی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی ایک فتوے پر وہاں کا جو امیر تھا وہ ان سے ناراض ہو گیا اور خود اس امیر نے ان کو پورے شہر میں گدھے پر بٹھا کر گھومنے کا حکم دیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کس طرح سے حفاظت فرماتا ہے, کس طرح سے ان کی سچائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے لاتا ہے. آج آپ خود بتائیں, کیا امام زہلی کو کوئی جانتا ہے؟ کیا گورنر بخارا کا نام کسی کو معلوم ہے؟ کیا لوگ انہیں دعائیں دیتے ہیں یا ان کی کوئی کتابیں پڑھتے ہیں؟ نہیں. خود امام الزہلی جن کے شاگرد امام مسلم تھے، یہ بھی بات ہمیں روایت سے پتہ چلتی ہے کہ امام مسلم ان کے پاس کئی سال تک علم حاصل کرتے رہے، کئی سالوں تک، کیونکہ امام مسلم وہیں کے رہنے والے تھے، نشاپور کے رہنے والے تھے۔ جب امام مسلم کو معلوم ہوا کہ امام الزہلی نے امام بخاری کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گدھے پر تمام وہ کتابیں لا دی جو کئی جلدوں پر مشتمل تھی، جو انہوں نے امام الزہلی سے احادیث سنی تھی اور لکھی تھی۔ اور اس زمانے میں کسی ایک شیخ سے حدیث سننا یہ بہت بڑی بات تھی، یعنی جب وہ احادیث آ جاتی ہیں آپ کے پاس تو سمجھے آپ کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ امام الزہلی نے امام بخاری کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا ہے، انہوں نے وہ تمام کتابیں گدھے پر لدوائی اور وہ تمام کی تمام کتابیں امام الزہلی کے پاس بھجوا دی، ان کے دروازے پر رکھوا دی، یعنی مجھے آپ کی ان احادیث کی کوئی ضرورت نہیں جو میں نے آپ سے سیکھی تھی اتنے سال تک۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ایک آنر ہے، کیونکہ امام مسلم خود امام بخاری کے شاگرد تھے، اور امام مسلم ہی نے کہا تھا کہ یا سیدی، یا استاذ الاحادیث، کہ اے حدیث کے استاذ، اے سرداروں کے سردار، یعنی حدیث میں سب سے آگے رہنے والے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ماتھے اور پیروں کو چوموں۔ حالانکہ انہوں نے چوما نہیں، لیکن یہ ان کی عزت کی بنا پر امام مسلم نے ان سے اجازت چاہی تھی۔ پھر اسی طرح سے امام مسلم خود یہ بات کہتے ہیں کہ وہ خود امام الزہلی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ بات گوارا نہیں تھی کہ آپ اس طرح سے امام بخاری کے ساتھ یہ معاملہ کرتے۔ اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے آخری عمر میں جو کتاب لکھی وہ یہی کتاب لکھی کہ افعل العباد، خلق افعل العباد، یہ کتاب ان کی مشہور کتاب ہے کہ جو ایکشن ہے انسان کے وہ کریٹڈ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اب میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، تو چونکہ یہ میری آواز ہے تو میری آواز کیا ہے، چونکہ میں تو انسان ہوں نا، تو میری آواز کیا ہے، یہ میرا فعل ہے، اور انسانوں کے فعل کیا ہوں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز بنائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آواز دی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آواز سے ہم وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہے تو وہ اللہ کا کلام، لیکن آواز ہماری کیا ہے، ہمارے پڑھنے کی وجہ سے ہماری آواز وہ ایک فیل ہو گیا، ایک کام ہوا، وہ ہمارا انسان کا کام ہے جو کہ کریٹڈ ہے، اور جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ ان کریٹڈ ہے، وہ غیر مخلوق ہے قرآن۔ تو بہرحال ایک تو ان کو یہ مسئلہ پیش آیا جو کہ علماء کی طرف سے تھا، اور دوسرا سیاسی مسئلہ پیش آیا جو کہ گورنر آف بخارا کی طرف سے تھا، اور اس بنا پر آخر میں امام بخاری یہاں سے وہاں گھومتے رہے اور شہر کے لوگ ان کو برداشت نہ کر سکے، اور آخرکار وہی شہر کے لوگ پچھتاتے رہے کہ ہم نے اس طرح سے کیوں کیا، اور امام بخاری وہیں پر خرتنگ میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے، اور لوگوں نے اس کو کافی پختہ بنا دیا ہے، اور یہ تو غلط ہے، اصل میں ہم سب جانتے ہیں کہ قبروں کو پختہ نہیں بنانا چاہیے۔ خود امام بخاری اگر یہ دیکھتے تو وہ حد سے زیادہ اس بات پر ناراض ہوتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری اپنے عقیدے کے لحاظ سے بھی ایک طرح سے پرفیکٹ تھے، الحمدللہ کہ ان کو بہت صحیح عقیدہ تھا اور مجتہد المطلق تھے۔ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شافعی تھے، وہ حنبلی تھے، یا وہ مالکی تھے، لیکن نہیں، وہ ان کی خود کی جو کتاب کے ابواب ہیں اسی سے ان کے فقہ کا پتہ چلتا ہے۔ کہ جیسے مثال کے طور پر صرف رفع الیدین کے بارے میں، یعنی ان کا رفع الیدین کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، کیا فتویٰ تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ باب رفع الیدین اور اس کے انڈر میں وہ کئی ساری احادیث لے کر آئے ہیں، بہت ساری احادیث کو انہوں نے وہاں پر جمع کر دیا ہے۔ تو بہرحال عید کی رات کو یعنی 29واں 30واں روزہ گزر چکا تھا، عید کا دن تھا، یعنی ایک شوال تھی، اور ہو سکتا ہے عید کے دن یا عید کے دن سے پہلے ہی رات میں ان کا انتقال ہو گیا، 256 ہجری 256 ہجری میں شوال کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے آج کسے بلند کیا، آپ دیکھیں کہ آج بخاری کہاں کہاں نہیں پڑھائی جاتی، جیسے کہ پہلے دن ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی دینی مجلس ایسی نہیں ہے جہاں پر امام بخاری کا نام نہ لیا جاتا ہو، یا ان کی کتاب کا نام نہ لیا جاتا ہو، یا ان کے حافظے کا ذکر نہ کیا جاتا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا حافظہ دیا تھا۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا مشہور کیوں ہوئے، ان کی کتاب اتنا مشہور کیوں ہوئی، تو اس کے بارے میں ہے کہ ان کو یہ لقب، یعنی امام بخاری کو لقب یوں ہی نہیں ملا تھا اور امیر المومنین فی الحدیث کہلائے تو یوں ہی امیر المومنین فی الحدیث نہیں کہلائے، سید الفقہ جو ان کو کہا جاتا تھا تو یوں ہی سید الفقہ نہیں کہلائے، بلکہ اس کے پیچھے ان کے واقعی میں وہ کارنامے تھے اور ان کا امتحان لیا گیا۔ جب کہا جاتا ہے کہ بغداد میں وہ پہنچے اور بغداد والوں کو خبر ملی کہ امام بخاری آنے والے ہیں، تو وہاں کے جتنے سارے اسکالرز تھے مشہور، انہوں نے کہا کہ اچھا ان کی اتنی شہرت سنی ہے تو ہم دیکھیں تو ان کا امتحان تو لیں کہ کیا واقعی میں ان کو اتنی احادیث یاد ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ 600,000 احادیث میں سے چوز کر کے میں نے صحیح بخاری کو مرتب کیا، اسے لکھا، یعنی ان کو 600,000 احادیث یاد تھیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں، اور جب 600,000 احادیث کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ اچھا اللہ کی رسول نے اتنی ساری احادیث کیسے بیان کر دی۔ 600,000 احادیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث ایک ہی ہے لیکن اگر اس کو مختلف راویوں نے بیان کیا ہے تو وہ پھر مختلف حدیثیں بن جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، اس کو تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کے بعد آپ سے اتنے لوگوں نے سنا، تقریباً 40 لوگوں نے سنا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کوئی حدیث پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ اب میں نے جو حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی وہ آپ نے سمجھے یاد رکھی، لیکن اب آپ لوگ کلاس میں سمجھے جتنے بھی لوگ ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، اب یہ 30 لوگ اگر بیٹھے ہیں کلاس میں یا 20 لوگ اگر بیٹھے ہیں کلاس میں، اب اگر یہ 20 لوگ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور سیم وہی والی حدیث مختلف شہروں میں جا کر اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو سناتے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ ایک حدیث سمجھے کوئی گیا ناگپور شہر جاتا ہے تو ایک حدیث کا طرق وہ بن گیا، کوئی اورنگ آباد جاتا ہے ایک وہ حدیث بن گئی، کوئی پونا جاتا ہے تو ایک وہ طرق بن گئی۔ تو اس طرح سے ایک ہی حدیث کے 3 مختلف طرق ہو گئے، مختلف راویان ہو گئے، مختلف روایت کرنے والے ہو گئے، تو اب یہ 3 مختلف حدیثیں کہلائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے امام بخاری کو 600,000 جو احادیث یاد تھیں تو ایکچولی وہ مختلف سندیں تھیں، حدیث بعض اوقات ایک ہی حدیث ہوتی تھی لیکن اس کی بہت ساری مختلف اسناد ہوا کرتی تھیں۔ تو جیسے کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ امام بخاری کو اتنا بڑا درجہ کیوں ملا اور کیوں ان کو امام کہا گیا، کئی سال انہوں نے سفر کیا، سیریا، مصر، عراق، بصرہ سفر کرتے رہے، لیکن ہر سال حج کے لیے واپس آتے تھے۔ تو جب وہ شہر میں جاتے، اسکالرز وہاں بھی ان کا امتحان لیتے، تو خاص طور سے بغداد کا واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ جس وقت امام بخاری بغداد گئے اس وقت وہ 28 سال کے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ خود امام بخاری کا یہ بیان ہے کہ ہم لوگ حدیث اس طرح سے بیان کرتے جیسے کہ ہم قرآن بیان کرتے ہیں، جس طرح سے قرآن ہمیں حفظ تھا ہم حدیث بھی اسی طرح سے حفظ کیا کرتے تھے۔ ایک اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب امام بخاری سے کہا گیا کہ آپ فلاں فلاں احادیث سنائیے، تو امام بخاری نے ایسے وہ حدیث سنائی جیسے کہ ہم قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ جیسے ہمیں قل ہو اللہ کا سورہ کتنے آسانی سے یاد ہے نا، ہماری زبان پر چڑھا ہوا ہے، تو ایسے ہی فر فر وہ احادیث سنایا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ جب وہ بغداد پہنچے اور ان کے جتنے سارے مشہور استاد تھے، اسحاق ابن راہوے، علی بن علی مدینی، یحیی ابن معین، اور بھی بہت سارے مشہور استاد ان کے گزرے، حمیدی کا ہمیں نام ملتا ہے جو کہ قریشی تھے اور مکہ ہی کے رہنے والے تھے۔ تو بہرحال جب یہ بغداد گئے، بغداد والوں نے ان کا امتحان لیا، بہت سارے اسکالرس وہاں جمع ہوئے، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، مجلس جمی ہوئی تھی، اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ایک ایک کوئی آتے وہاں پر حدیث ہی کے طالب علم یا حدیث ہی کے استاد، اور 10-10 احادیث سناتے گئے۔ جب جب ان کو جو بھی حدیث سناتی جاتی، جو جو بھی حدیث ان کو سنائی جاتی، امام بخاری کو سند اور متن کے ساتھ سنائی جاتی۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ تمام اسناد کو چینج کر دیا تھا حدیث سے، یعنی غلط چین اس میں لگا دی، اور وہ غلط چین کے ساتھ حدیثیں امام بخاری کو سنانے لگے۔ ہر بات میں امام بخاری کہتے لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ حدیث میں نے نہیں سنی، مجھے نہیں معلوم، میں یہ حدیث نہیں جانتا۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ جب یہ 10-10 احادیث ان کے سامنے سنائی گئی اور 10 لوگوں نے آ کر سنائی، یعنی 100 احادیث ان کے سامنے سنائی گئی، ہر بار امام بخاری کا جواب ہوتا مجھے نہیں معلوم یہ حدیث۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا محدث ہے جن کو لوگوں نے امام کہہ دیا ہے اور امام بنا دیا ہے، اسے تو کوئی حدیث ہی نہیں معلوم. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک چین کے ساتھ حدیث بیان کی گئی، انما الاعمال بالنیات. اب اس حدیث کو سن کر بھی امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ حدیث نہیں معلوم، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اتنی عام سی حدیث ہے، اتنی مشہور حدیث ہے، یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے، اور یہ استادوں کے استاد امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو یہ کیا بات ہوئی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب 100 احادیث ان کے سامنے سنا دی گئیں، 10 لوگوں نے 10 احادیث سنا دی، اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم مجھ سے حدیث سنو. پھر کہا جاتا ہے کہ ون بائی ون جو پہلے شخص آیا تھا ان کے پاس جس نے 10 حدیثیں سنائی تھی، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام بخاری نے اس شخص کی بیان کی ہوئی حدیث سنائی کہ تم نے یہ اور یہ اور یہ کہا تھا، تو تم نے یہ جو چین بیان کی تھی کہ فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، تم نے یہاں یہاں غلطی کی، تم نے اس کو ملا دیا، وہ چین ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں. پھر اس کی پوری 10 غلط حدیث سنائی اس کو کہ تم نے ایسے سنایا تھا غلط طریقے سے، اور پھر اس کو پوری 10 صحیح روایت کے ساتھ اس کو سنا دیا. اور اسی طرح سے پھر وہ تمام لوگوں کے ساتھ جو 10 لوگ آئے تھے ان تمام کی احادیث ان کو پہلے غلط سنائی کہ تم نے ایسے ایسے غلط پڑھی تھی اور وہ صحیح حدیث ایسے اور ایسے اور ایسے ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ابھی میرے سامنے آپ لوگ کھڑے ہوں یا آپ کے سامنے میں کھڑی ہوں، میں نے جو جملے کہے ہیں یا میں نے کوئی حدیث بیان کی ہے تو ہمیں تھوڑی دیر کے بعد یاد بھی نہیں رہے گی کہ کون سی حدیث ہم نے سنی تھی یا کون سی حدیث ہم نے بیان کی ہے. راویان تو بہت دور کی بات ہے، تو انہوں نے ایک ہی دفعہ میں سننے سے، پہلی بار سننے میں انہوں نے ان کی غلط بیان کی ہوئی روایات بھی بیان کر دی اور پھر اس کو صحیح یعنی کریکٹ کر کے بیان کر دیا. سبحان اللہ، یہ واقعی میں اللہ تعالی کی طرف سے تھا. تو بہرحال یہ ان کا خاص حافظہ تھا جو اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا تھا، اور اسی بنا پر ان کو احادیث یاد ہو جایا کرتی تھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی طرف ہم آتے ہیں. صحیح بخاری جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا کہ 2 اسباب تھے، ایک تو ان کے استاد کی خواہش اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ان پر سے مکھیاں ہٹا رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے اس کتاب کو لکھنے کا باعث بنی تھیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح بخاری انہوں نے لکھی وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں اسے مکمل کرنا چاہتا تھا تو میں نے واپس مدینے کا سفر کیا، مدینہ پہنچا، روضہ رسول پر بیٹھ کے یعنی روضہ رسول کے سامنے جو جگہ ہے ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے حجرے کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث میں نے، جو بھی امام بخاری کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جو بھی حدیث میں نے لکھی ہے، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے 2 رکعت استخارہ پڑھا، نماز پڑھی، اور ہمیشہ باوضو ہو کر میں لکھتا رہا. تو آپ سوچیں کہ اگر ہم صحیح بخاری میں مانتے ہیں کہ جو احادیث ہیں کچھ لوگوں نے اسے جو گنا ہے، الگ الگ لوگوں کے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا فرق ہے کہ کتنی اس میں احادیث ہیں، بہرحال اگر ہم اس کو اپروکسیمیٹلی 7000 بھی پکڑیں، 7000 سے زیادہ ہیں، تو 7000 اگر ہم احادیث لے کر چلتے ہیں کہ اگر صحیح بخاری میں 7000 حدیثیں ہیں تو انہوں نے 14000 رکعتیں پڑھی سمجھے، آپ سوچیں معمولی بات نہیں ہے. اور پھر وہ کس قدر اس بارے میں محتاط تھے کہ ہر دفعہ جب حدیث لکھی تو باوضو ہو کر لکھے، تو کتنی دفعہ انہوں نے وضو کیا ہوگا، کتنی نمازیں ہوئی ان کی، اور یہ کتاب باوضو اور نماز پڑھنے کے بعد ایسی حالت میں لکھی گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتاب کی کتنی اہمیت ہے، اور آج یوں ہی یہ کتاب اتنی اہم نہیں جانی جاتی. کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی شہروں میں، کوئی دیہاتوں میں اگر بارش نہیں ہوتی تو لوگ نکل جاتے، امام سے دعا کرواتے اور ساتھ میں صحیح بخاری کو بھی لے جاتے تھے، صرف ایسے ہی برکت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اور یہ بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ واقعی میں بارش ہو جایا کرتی تھی. سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر اللہ تعالی نے ان کو دیا. اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری لکھنے کے باوجود ایک اور کتاب لکھی، الادب المفرد. اور حالانکہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے خود کتاب الادب کے نام سے، لیکن انہوں نے اس کے علاوہ ایک کتاب لکھی تمام آداب کے بارے میں، جس میں ہر قسم کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، یا والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو، اولاد کے ساتھ کیسے ہو، ہر قسم کے آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں. کیوں؟ کیونکہ بخاری کو جس نہج پر وہ لکھنا چاہتے تھے یا جس اعلیٰ مقام پر وہ رکھنا چاہتے تھے اس کے لیے یہ ریکوائر تھا کہ اس کے تمام راویان حدیث اے پلس درجے کے ہوں، ثقہ راویوں، ثقہ سے بڑا قاف ہے جو دو نقطے والا قاف ہوتا ہے اور تین نقطے والا سے، تو ثقہ راوی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ تمام جو راویان حدیث ہوں جن کو انہوں نے بخاری میں جن کی احادیث نوٹ کی ہیں، لکھی ہیں، زیادہ تر احادیث تو ان کے استاد ہی سے سنی ہوئی تھی، اور پانچ واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری تک پانچ واسطوں سے حدیث ملتی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سب سے زیادہ ثلاثیات امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ ثلاثیات کہتے ہیں کہ تین واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کتاب، اس کا نام کیا ہے کتاب کا، اور انہوں نے اس کتاب کا یہ نام کیوں رکھا، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی کتاب کے بھی ہمیں دو نام ملتے ہیں، اور امام بخاری کی کتاب کا نام یاد رکھنا بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ہم کو ابواب کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ابن الصلاح، انہوں نے اس کتاب کا جو نام بتایا ہے وہ ہے الجامع الصحیح المختصر المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ۔ پھر اسی طرح سے حافظ ابن حجر عسقلانی، جو کہ بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں، یہ بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے تھے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی، اصل میں انہوں نے ہی اس کی تشریح کی، کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی تشریح آپ کو نہیں ملے گی، یعنی امام بخاری نے صرف احادیث لکھی ہیں آپ کو، سیم ایز اٹ از حدیث کا بس متن، یعنی سند اور متن لکھ دیا، اس کا ایک لفظ کبھی انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کی اس کتاب کی صحیح بخاری کی شرح لکھی۔ تو یہاں پر ابن الصلاح نے جو اس کتاب کا نام ہمیں بتایا ہے کہ الجامع الصحیح المختصر، یعنی انہوں نے مختصر کا اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے استاد نے یہی تو انہیں کہا تھا کہ کوئی ایسی جامع کتاب ہو اور مختصر بھی ہو۔ اب ہمیں تھوڑا سا یہاں پر تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ بھلا کیسے یہ ہوگا کہ جامع بھی ہے، یعنی جس میں سب چیزیں آ گئی ہیں، کمپریہنسو، اور پھر مختصر بھی ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بالکل ہو سکتی ہیں۔ کیسے؟ کہ انہوں نے، امام بخاری نے سبھی احادیث کو جمع نہیں کیا ہے، یعنی ساری کی ساری جو صحیح احادیث ہیں وہ صرف امام بخاری نے ہی کلیکٹ نہیں کی ہیں، بلکہ انہوں نے صحیح احادیث میں سے کچھ کلیکٹ کیا ہے۔ تو جو یہ سمجھتا ہے کہ امام بخاری نے ساری ہی صحیح احادیث لے لی ہیں اور جو بخاری میں وہی صحیح ہے، بخاری کے علاوہ جو کتابوں میں احادیث ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی غلطی اور نادانی سمجھی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختصر، ٹھیک ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے نام کے بارے میں بتایا ہے کہ امام بخاری نے اس کو جو نام دیا تھا، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سنتہ و ایامہ، یہ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتہ و ایامہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے مختصر نہیں دیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مختصر نہیں ہے، یہ بس جامع ہے، اور جامع کا مطلب ہوتا ہے کمپریہنسو کلیکشن، تمام چیزیں اسلام کی اس میں آ گئی ہوں، یعنی صرف قانون ہی نہیں ہے، تفسیر بھی ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس میں آ جائے۔ کتاب التمنی ہے، یعنی تمناؤں کا بیان، جو ایم ہوتا ہے انسان کا۔ پھر ہسٹری، اس میں تاریخ بیان کی، کتاب التاریخ ہے۔ پھر باب فضائل الانصار ہے، باب فضائل المہاجرین ہے۔ فقہ ہے، انبیاء کے واقعات ہے، ہر چیز جامع اس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ نام کو بھی ہمارے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے جو نام رکھا ہے الجامع الصحیح المختصر المسند، تو جامع کا مطلب کیا ہوا؟ کمپریہنسو کلیکشن، تمام چیزیں اس میں آ گئی ہوں۔ المسند کا مطلب ہے ریفرنسز، ہر حدیث کی اسناد، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے اس کو روایت کیا ہے، یعنی تواتر کے ساتھ، اس میں سلسلہ منقطع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے سند بیان کر دی، تمام اسناد کے ساتھ احادیث موجود ہیں، کہیں پر بھی وہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام بخاری جس سے حدیث لیتے ہیں، ان کے استاد کے جو استاد تھے، انہوں نے جن سے حدیث دی، انہوں نے ڈائریکٹ کسی تابعی سے سنی یا تبع تابعی سے سنی، پھر اس تابعی نے صحابی سے سنی، اور صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو یہ سلسلہ سیم چلتا جا رہا ہے، ڈسکنیکٹ نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب وہ مسند اسناد کے ساتھ، ٹھیک ہے، ریفرنسز اس میں موجود ہیں۔ پھر آتا ہے لفظ الصحیح، الجامع، المسند، الصحیح۔ صحیح کا مطلب ہے اس میں جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب صحیح ہیں، کیونکہ حدیث کی آپ کو معلوم ہوگا نا کہ پانچ کیٹیگری ہے حدیث کی، ٹھیک ہے۔ صحیح حدیث کی پانچ کیٹیگری ہے، یعنی احادیث کی کیٹیگری پانچ ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر آتی ہے صحیح، اور صحیح ہونے کے لیے بھی اس کو پانچ شرائط کا ہونا ضروری ہے اس حدیث میں۔ ابھی آپ حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں آپ پڑھیں گے۔ تو حدیث میں پانچ احادیث، پانچ قسم کی احادیث کہلاتی ہیں۔ ایک تو ہے صحیح، دوسرا درجہ ہے حسن، تیسرا درجہ ہے ضعیف، چوتھا درجہ ہے ضعیف جداً، اور پانچواں درجہ ہے موضوع فیبریکیٹڈ۔ تو یہ پانچ مین کیٹیگری ہے حدیث کی۔ تو صحیح کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے جو اے پلس والا درجہ ہے وہ احادیث بیان کی ہیں، یعنی انہوں نے کوئی بھی حدیث کو لینے میں ذرا سا بھی کہیں کمپرومائز نہیں کیا، ایون جن سے وہ احادیث لیا کرتے تھے تو وہ راوی ثقہ راوی ہوتا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے اور کسی سے حدیث نہیں لی، اور امام بخاری سے پہلے صحیح کسی نے نہیں لکھی، یعنی اس سے پہلے کتابیں لکھی گئیں احادیث کی۔ ہم سب جانتے ہیں صحیفہ صادقہ کے نام سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کتاب لکھی تھی حدیث کی، اس کے بعد پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتاب موجود ہے، شہاب زہری کی کتاب موجود ہے۔ تو لوگوں نے کتابیں لکھی تھی حدیث کی، لیکن صحیح نہیں لکھی تھی کس نے ابھی تک بھی۔ تو یہ صحیح ہے۔ پھر لفظ آتا ہے المختصر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ یہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے؟ تو اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ مختصر ہے، یعنی مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی ٹاپک پر سمجھے کہ 30 احادیث تھیں۔ اب امام بخاری نے کیا کہ اس میں سے صرف چند کو لے لیا، 10 یا 12 کو لے لیا، 5 کو لے لیا، تو اس کو انہوں نے مختصر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے بھی ہم اس کو مختصر کہہ سکتے ہیں کہ بہت لمبی طویل چین نہیں ہے ساتھ میں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو جتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث بیان کرنے والے میں ڈسٹینس ہوگا اتنا زیادہ بیچ میں راویان ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، بیچ میں چین بہت لمبی ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر مجھ سے آپ نے سنا، آپ سے آپ کے شاگرد نے سنا، آپ سے آپ کے شاگرد نے سنا، تو چین لمبی ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ۔ تو امام بخاری نے کوشش کی ہے کہ جو بھی حدیث بیان کرے چین مختصر ہو، کم سے کم واسطہ ہو۔ اسی لیے جو ثلاثیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بخاری میں، رباعیات ہیں یعنی چار واسطوں سے جو حدیث پہنچی ہے امام بخاری کو وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر پانچ واسطوں سے جو احادیث پہنچی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور کسی بھی کتاب میں 24 آپ کو ثلاثیات نہیں ملیں گی، یہ ہائیسٹ فگر ہے امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو بخاری، صحیح بخاری جو کتاب ہے دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے اپنی ایک الگ ہی منفرد پہچان رکھتی ہے، اس کی جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ۔ اور اسی بنا پر اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ سب سے صحیح کتاب جو کہ اللہ کی کتاب کے بعد ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ تو مختصر یعنی یہ کانٹینٹ کے لحاظ سے مختصر ہے، ہر صحیح حدیث انہوں نے لی ہے، اور امام بخاری نے یہ پلان کیا ہی نہیں کہ کوئی بھی حدیث لے لیں، بلکہ انہوں نے پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہی حدیث کو لیں گے جس سے سما ثابت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دوسرے لوگوں نے جو احادیث بیان کی ہیں تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا فلاں کے دور میں فلاں شخص تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ہوئی ہوگی یا ان سے کسی نہ کسی طرح حدیث پہنچی ہوگی، تو وہ ملاقات کے بارے میں چھان بھی نہیں کرتے تھے، بس وہ فلاں نے فلاں سے سنی اور وہ اس دور میں موجود تھے تو اس بنا پر وہ حدیث کو لے لیا۔ لیکن امام بخاری نے خود جا کر یہ چھان بین کی کہ کیا واقعی میں فلاں شخص فلاں سے ملا تھا، جیسے کہ ان کے استاد ہیں اسحاق ابن راہوے۔ اب ان کے استاد کے جو استاد تھے، ظاہر سی بات ہے امام بخاری نے ان کو تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن امام بخاری جاتے ہیں ان کے استاد کے استاد کے سمجھے شہر میں، اور جا کر معلومات کرتے ہیں کہ کیا یہ میرے استاد کے استاد فلاں شخص سے، فلاں تابعی سے ملے تھے نہیں ملے تھے، ملاقات ثابت ہے یا نہیں ہے۔ جب ان کو اس کا پتہ چل جاتا، صحیح خبر لگ جاتی، تب ہی وہ اس شخص کی حدیث لیا کرتے تھے، اور اسی حدیث کو انہوں نے پھر صحیح بخاری میں درج کیا ہے۔ انہوں نے پہلے سے ہی ارادہ کیا تھا کہ وہ ہر صحیح حدیث لیں گے بس. پھر من اموری و سنتی ہی و ایامی ہی، من اموری صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے تمام کام، آپ کی سنتیں اور آپ کے دور کے، و ایامی ہی، آپ کے دور کے تمام چیزیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی بھی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جو کام کیے تھے، یا آپ کے دور میں اس وقت جو کام ہو رہے تھے، وہ ایام ہی میں آ جائے گا. یعنی دیکھا جائے تو آپ کی سیرت بھی ہر طرح سے محفوظ ہے. تو ایوریج جو چین ہے بخاری میں، صحیح بخاری میں، وہ پانچ لوگوں کی ہے، یعنی پانچ واسطوں سے امام بخاری نے احادیث بیان کی ہیں. اور ثلاثیات 24 ہیں جو کہ ہائیسٹ فگر ہے. رباعیات بھی ہیں اس میں، یعنی جس میں چار واسطوں سے حدیث پہنچی ہے، اور پانچ لوگوں کے واسطے سے بھی حدیث پہنچی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ایک بات ہم دیکھیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر امام بخاری نے پانچ واسطوں سے حدیث بیان کی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر نے سنا، عبداللہ بن عمر سے سمجھے رافے نے، سوری عبداللہ بن عمر سے نافے نے سنا جو کہ ان کے غلام تھے، نافع سے امام مالک نے سنا، اور امام مالک سے ان کے کسی شاگرد نے سنا، اور ان کے شاگرد سے امام بخاری نے سنے. سمجھے پانچ واسطوں سے یہ حدیث پہنچی. اب یہ جو پانچ واسطے ہیں، اس میں پانچوں کے پانچوں لوگ اے لیول کے ہوں. صحابی کے بارے میں تو سمجھے یہ بات نکلی جاتی ہے، کیونکہ صحابہ تو الصحابہ کلہم عدول، یہ پہلے ہی بات، یہ اصول بنا لیا گیا تھا کہ صحابہ سب کے سب عدل والے ہیں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے. تو صحابہ تو اس میں سے نکل گئے. سمجھے جو باقی کے چار لوگ ہیں، جیسے اب عبداللہ بن عمر کے بعد کس نے سنی تھی حدیث عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ سے؟ نافع نے، ان کے غلام نے. تو نافع بھی اسی لیول کے ہیں، اے پلس ہیں، وہ ثقہ راوی ہیں. پھر نافع سے ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں امام مالک، وہ بھی ثقہ راوی ہیں، ٹھیک ہے. پھر امام مالک کے جو شاگرد ہیں وہ بھی ثقہ راوی. تو آپ دیکھیں کہ یعنی کہا جاتا ہے، اسپیشل اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر حدیث بیان کی جا رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ پہلے والا راوی ثقہ ہو، لیکن جو دوسرے نمبر کا راوی ہے وہ ثقہ نہ ہو. لیکن امام بخاری کی اگر آپ احادیث دیکھیں گے تو ہر راوی اے پلس اس کو نمبر ہے، وہ ثقہ راوی ہے. پانچ کے پانچ راویان ثقہ ہیں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہوئی. سمجھے یہ امپاسبل تھا دوسروں کے لیے، اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ان کے جو استاد تھے اسحاق ابن راہوے، انہوں نے خود یہ کام نہیں انجام دیا، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کوئی کرے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام تھا، یہ معمولی کام نہیں تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کے اوپر اس کی شرح لکھی، اور شرح بھی بہت ہی بہترین ہے، فتح الباری کے نام سے، فتح الباری شرح صحیح البخاری، تو کہا جاتا ہے کہ امام شوکانی کو کسی نے کہا کہ آپ صحیح بخاری کی شرح کیوں نہیں لکھتے، آپ لکھیے. تو امام شوکانی کا ایک جملہ جو کہ بہت ہی مشہور ہوا، اور اس کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے وہ اس شرح کے لیے، جو کہ امام بخاری کی کتاب کی شرح لکھی گئی صحیح بخاری کی، تو وہ جملہ اس کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لا ہجرہ بعد الفتح. تو امام شوکانی کہنے لگے کہ لا ہجرہ بعد الفتح، یعنی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتح کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، یعنی مکہ فتح ہو چکا ہے، اب ہجرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب ختم، ہجرت ختم ہو گئی. تو اسی بنا پر امام شوکانی نے یہ بات کہی کہ جب امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ اس کی شرح لکھ دی، اور شرح کا نام کیا تھا؟ فتح الباری. تو انہوں نے کہا کہ لا ہجرہ بعد الفتح، اب فتح لکھی جا چکی، فتح ہو چکی، اب کوئی اس کی شرح لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس قدر بہترین ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں نے کئی جگہ معلومات کروائی ہوں کہ فتح الباری کا اردو میں کوئی ٹرانسلیشن، مکمل ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے. الگ الگ مدارس میں وہاں کے اسکالرس نے اس کو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ کر کے دیا ہے، لیکن اس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے. اللہ کرے کہ کوئی ایسا کرے یہ کام کہ جو اس کا ٹرانسلیشن کرے، مکمل جو شرح ہے اس کی فتح الباری. تو بہرحال امام ابن حجر اسقلانی نے جو کتاب لکھی شرح امام صحیح بخاری کی کتاب کی، تو انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا، کیونکہ لوگ کہا کرتے تھے کہ صحیح بخاری جس پائے کی کتاب ہے، اعلیٰ پائے کی، تو آج تک یہ اس کتاب کا ہم پر حق باقی ہے، امت مسلمہ پر قرض باقی ہے کہ اس پائے کی، اس اعلیٰ پائے کی اس کی شرح نہیں لکھی جا سکی. تو امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح لکھ کر وہ حق ادا کر دیا مسلمانوں کی طرف سے، سبحان اللہ. تو بہرحال امام بخاری کی یہ کتاب صحیح بخاری اپنے مرتبے کی ایک الگ ہی کتاب ہے، یعنی اس کی جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم پر بخاری کو فضیلت حاصل ہے, صحیح بخاری کو. کیوں؟ دیکھا جائے تو صحیح مسلم کی بھی ساری احادیث صحیح ہیں, اور دونوں کی حدیث کو ہم متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. صحیح مسلم صحیح مسلم کہلاتی ہے, اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے. تو صحیح مسلم کی ارینجمنٹ بخاری سے زیادہ بہتر ہے, یعنی ارینجمنٹ کے لحاظ سے امام مسلم نے بہت بہترین کتاب لکھی. پھر انہوں نے کوئی حدیث کو ریپیٹ نہیں ہونے دیا امام مسلم نے, لیکن اس میں ابواب نہیں ہے ویسے. اور امام بخاری کی جو کتاب ہے وہ تو ابواب ہی آپ دیکھ لیں تو وہ اتنے بہترین ہیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی, کہ صحیح بخاری کا فہم اس کی ہیڈنگ, اس کے جو ٹاپکس ہیں اسی سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. یعنی فقہ کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ جو قانونی فقہ ہے, اس کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ, حدیث کی انڈرسٹینڈنگ, حدیث کا فہم. تو وہ حدیث کو جو ٹاپک کے تحت وہ لے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے اس حدیث ہی میں. اور بعض اوقات ایک ہی حدیث کو امام بخاری کئی کئی ٹاپک کے تحت لے کر آئے ہیں. تو ان کے حدیث بیان کرنے کا جو انداز ہے اور جس ٹاپک کے تحت وہ حدیث کو لے کر آئے ہیں, اس کی گہرائی اس کے ابواب ہی سے پہچانی جاتی ہے. تو امام بخاری نے احادیث کو ایکسپلین نہیں کیا ہے بلکہ ابواب وہ بنائے ہیں, ابواب انہوں نے لائے ہیں اور ابواب کے اندر ان احادیث کو وہ لے کر آئے ہیں. اور پوری کی پوری صحیح احادیث انہوں نے نہیں لی, اور ان کی کتاب میں 97 بکس یعنی 97 مختلف ٹاپک ہیں, اور ہر بک کو انہوں نے کتاب ہی کا نام دیا ہے, جیسے کتاب الصلات, کتاب العلم, اس طرح سے کتاب الدعوات. ابن حجر اسقلانی نے جو احادیث کو کاؤنٹ کیا ہے تو 7563 بنتے ہیں وتھ ریپیٹیشن, یعنی بار بار جو ریپیٹ ہوئے ہیں, اور اگر اس کا ریپیٹیشن نکال دیا جائے تو پھر اس کا فگر کچھ اور ہو جائے گا. پھر ایک ہی حدیث کے وہ کئی فائدے بیان کرتے ہیں, اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کئی ہیں, اور انہوں نے ایک ہی حدیث کو وہ مختلف ابواب میں لے کر آئے ہیں. پھر اس میں معلقات بھی ہیں, تعلیق جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایکچوئل دیکھا جائے تو اصل مین حدیثیں تو انہوں نے جو سب لی ہیں صحیح لی ہیں, لیکن تعلیقات اس میں کیوں آئی ہیں, معلق حدیث کیوں آئی ہیں؟ اور معلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی چین ڈسکنیکٹ ہو گئی ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو. تو یہ صحابی کا عمل بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی صحابی کا قول بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو وہ ان تعلیقات کو, یہ معلقات کو وہ صرف اس حدیث کے انڈر میں لائے ہیں, یعنی مین حدیث ان کی صحیح ہی ہے, اوتھینٹک ہے, لیکن اس کو مزید سمجھانے کے لیے انہوں نے وہ تعلیقات کا اس میں ذکر کیا ہے. تو الحمدللہ یہ امام بخاری کے حالات تھے, اور اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا یہ ہم آپ ہی پر چھوڑتے ہیں. آپ اپنا خود ایک اسائنمنٹ بنائیں, اور اسائنمنٹ میں آپ کے 10 سوال ہونے چاہیے, اور ان 10 سوالوں کے جوابات بھی آپ لوگ خود لکھیں گے کہ امام بخاری کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھا. مین ہیڈنگ جو ہوگی وہ یہی ہوگی کہ امام بخاری کی سیرت سے ہم نے کیا سیکھا, اور پھر سوالات آپ خود بنائیے, کیونکہ اب آپ کو سوالات بنانے آنے چاہیے. اب آپ عام اسٹوڈنٹ نہیں رہے بلکہ الحمدللہ آپ اتنے سال پڑھ کر الحمدللہ قرآن کی تفسیر سے آپ لوگ گزر چکے ہیں, تو اب آپ کو اس کے آگے کا بھی کام آنا چاہیے. آپ کو خود سوالیہ پرچہ بنانا آنا چاہیے, آپ کو اس کے جوابات بھی دیتے آنے چاہیے. تو یہ امام بخاری کی سیرت پر آپ خود ایک اسائنمنٹ تیار کریں گے, 10 سوالات آپ لکھیں گے, اور ان 10 سوالوں کے جوابات بھی آپ لکھ کر لائیں گے اور اپنے ٹیچر کے پاس آپ جمع کرائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ امام بخاری کی سیرت سے سیکھنے والے بنے. ان کا حافظہ تو ماشاءاللہ بہت تیز تھا, انہوں نے بہت ساری احادیث یاد کی, لیکن اللہ کرے کہ اس میں سے چند احادیث ہم بھی یاد کرنے والے بنے. ہم بھی حدیث کے ٹاپک پر یا حدیث پر کچھ لکھنے لکھانے والے بنے, تاکہ یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کیونکہ آج دیکھیں کہ آپ امام بخاری کی یہ لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری ہر جگہ, ہر مدارس میں, ہر دینی درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے. کتنا بڑا آنر ہے, صحیح بخاری کے بغیر ہماری بک شیلف نامکمل ہے. تو کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو الحمدللہ فضیلت بخشی, اور آج تک یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے الحمدللہ, اور قیامت تک پڑھاتی جاتی رہے گی, کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع ہے, آپ کے اقوال, افعال, اعمال, جو بھی باتیں آپ کی تھیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اسی طرح کا کوئی کام لے لے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.